وہ فطرت انسانی اجاگر ہو جائے گی. اس لیے اس کو ذکر کر یہ یاد دہانی ہے, یہ کوئی نئی بات سکھانے نہیں آیا تمہیں, یہ جو کچھ تمہاری فطرت میں مجمر ہے صرف اس کو اجاگر کرنے آیا ہے, اس کی یادداشت اس کی یاد کو تازہ کرانے آیا. تو ایک تو یہ کہ قرآن مجید مجسم ذکر, دوسرے یہ کہ ذکر کا لفظ کیوں اس کے لیے آئے, علم کا لفظ کیوں نہیں آئے. اس کے لیے لفظ جو مناسب ترین ہے وہ ذکر, کہ فطرت انسانی کے مجبر حقائق کو صرف یاد دلانے کے لیے نازل ہوا. تیسری بات اس آیت کے اندر جو بڑی اہمیت والی ہے وہ یہ کہ جب تک کتاب اللہ نازل نہیں ہوتی, جب تک کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا, جب تک کہ آیات ربانیہ اس کی زبان سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہو جاتی, اس وقت تک پھر بھی کوئی عذر ہوتا ہے جو انسان پیش کر سکتا ہے. اے ہمیں پتا نہیں تھا, ہم بھول میں پڑے ہوئے تھے, ہمارے آبا و اجداد کے طور طریقے تھے, ہم اسی میں لگے رہے. تو کوئی نہ کوئی عذر, کوئی بہانہ تو ہو. جب رسول آ گیا, رسول نے اللہ کا کلام سنا دیا, آیات بینات اس کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی اور لوگوں کے سینوں کے اندر ہی کلاکانے کا نسل کو ہوں تھی قلوب المجرمین, وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ آیا, وہ جس کے بارے میں نے کل شعر سنایا مولانا حالی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا توتے حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو اب تو کوئی عذر بھی باقی نہ رہا, اب میں کیا بہانہ پیش کروں. اضلنی بعد عن ذکر بعد عن جانی, جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا, کوئی اب نائب نیتا عزت نہیں میں پیش کر سکتا, کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. یہی بات سورہ نساء میں آئی, وہ تو رب مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, لوگوں کے آنے رسولوں کے آنے کے بعد ان کی بعثت کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی دلیل کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہیں. اب تو سزا کے وہ پورے طور پر مستوجب ہو چکے ہیں, سزا کے مستحق ہو چکے ہیں. گویا کہ سب سے بڑی بدبختی ان لوگوں کی ہے جن کے دور میں جن کے وقت میں جن کے سامنے کوئی رسول مبعوث ہو اور پھر وہ اس کا انکار کر دیں. باقی لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی عذر کسی نہ کسی درجے میں بہانہ موجود رہے گا, لیکن اس دور کے لوگوں کے لیے تو کوئی عذر نہیں. کسی کو قطع عذر کہتے ہیں, کسی کو اتمام حجت کہتے ہیں. جبکہ حجت اس پر قائم ہو چکی تھی, اس بدبخت نے مجھے بھرایا, یہ حسرت ہوگی اس وقت. وقال وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اب دیکھیے اسی کی مزید شرح, رسول بھی فریاد کرے, رسول کہیں گے کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اتخذوا هذا القران مهجورا, اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا. میں اس لفظ کی وضاحت ابھی کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ رسول کی ایک حیثیت یہ بھی ہے, ایک حیثیت تو وہ ہے جس سے اب بہت واقف ہے شفاعت, اور وہ جس حد تک آئی ہے قرآن میں اور جس حد تک آئی ہے احادیث صحیحہ میں وہ برحق ہے. لیکن اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ رسول استغاثے کے وکیل بن کر کھڑے ہوئے, وہ پروسیکیوشن کی سائڈ سے پیش ہوگی عدالت کے خدا بندی میں, پروردگار میں نے قرآن پیش کر دیا تھا, میں نے اس میں کوئی اتمام نہیں کیا, اس میں سے ایک آیت کو پاٹ کر نہیں رکھی, انہوں نے مجھ پر پتھروں کی بارش کی لیکن میں تیرا کلام انہیں سنا تھا, انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں چوس دی لیکن میں نے پھر بھی تیرے کلام کی تبدیل جاری رکھی. وہ نقشہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کھینچا کہ یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي آمَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. میں نے ان سے ایک ایک سے بھی بات کی, میں نے مجمع میں بھی ان کے سامنے تیرا پیغام پیش کیا, میں نے رات کو بھی انہیں دعوت دی اور میں نے دن کے وقت بھی انہیں پکارا, انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی, انہوں نے اپنے سر پر بڑے مضبوط کپڑے باندھ لیے لپیٹ لیے کہ کہیں تیرا کلام ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل تک آتا نہ پالے. تو یہ لوگ عذر پیش نہیں کر سکتے, میں نے اپنا سا پورا حق جو ہے وہ ادا کر دیا تھا اور میں نے ان کے سامنے تبلیغ تیرے کلام کی کر دی تھی, لیکن ان بدبختوں نے اس قرآن کی طرح پیٹ کیے, انہوں نے اس کو سننے سے انکار کیا, یہ وہ ہے کہ جو اس قرآن کو ترک کیے رہے. محجور کو اگر لفظ ہجر پر اس کو محمول کیا جائے, کسی چیز کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ زمانے میں معذرت سے نکلنا ہو کر اور تم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو, ہار از محجوری قرآن شدی, یہی لفظ محجورہ جسے علامہ اقبال نے فارسی کا جو اپنا شعر ہے اس میں استعمال کیا ہے. اے امت مسلمہ, خارج محجوری قرآن شدی, حکمت سنجے گردش دوران شدی, اے کہ شبنم جو جب درد نہیں سندئی بند در بغل داری کتابیں زندگی, اے وہ قوم, اے وہ امت مسلمہ جو بالکل شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی پامال ہو رہی ہے کہ اب یار کے پاؤں تلے وہ ہو رہے ہیں. تیرا تاج اس سوال کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ تم نے قرآن سے محجوری اختیار کری. یہ ترک قرآن ہے, یہ حجر قرآن ہے, یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے, قرآن کو پیس دکھا دینا ہے. حجر کا لفظ ایک اور معنی میں بھی آتا ہے, یاوہ گوئی, خاص خاص کی بات, بکواس کسے کہتے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا ہے, آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, کیا ہو رہا ہے, کوئی آپ کی توجہ کی بات نہیں, یہ بھی حجر ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص کسی مدہوشی کی کیفیت میں, بے ہوشی میں کچھ بڑبڑاتا ہے, اسے بھی حجر کہتا ہے. حجر کیا واقعی انہوں نے کوئی بات کی ہے یا یہ کوئی بیماری کی ایک کیفیت میں ہزیان ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے. تو وَتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا, انہوں نے تو اسے حجر سمجھ لیا, انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. میں یہ سناتا رہا اور یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ کوئی ہزیان ہے یا بیماری بات ہے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ استغاثہ ہے رسول کی طرف سے. اب اس استغاثے میں جو جس پر کے استغاثہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ مدعا علیہ کون ہے. اب فرم جو ہے مدعا علیہ وہ لوگ کے جن کے سامنے قرآن پیش کیا جائے اور وہ اسے ماننے سے انکار کر دے, ان کے لیے ہے اصل گیا ہے. لیکن تباہ ان سب کے لیے بھی ہے. مولانا سبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اچھا اس پر جو حاشیہ لکھا ہے کہ اگر کہ یہ آیت اصلا تو ان کفار کے حق میں ہے جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا, قرآن کو سننے سے انکار کر دیا. اصل استغاثہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خلاف ہوگا, لیکن یہ ہے کہ تباہ اس میں وہ سب لوگ آ جائیں گے جو قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, قرآن کو پڑھنے سے تیار نہیں, قرآن کو سمجھنے سے تیار نہیں. یہ بھی تو اگر تجزیہ کیجیے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اگر ایک شخص قرآن کو سمجھنے کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں, معنی کیا ہوئے؟ اس نے قرآن کو قابل احتساب کیا سوچا ہی نہیں, اس نے قرآن کی کیا قدروں کی مت جانی, اس نے کیا نہیں کہا. ایک شخص تو ٹھیک ہے, وہ ہے بیچارہ بالکل جاہل, کہیں بلوچستان کے کسی دور دراز کہیں گاؤں میں بسنے والا, اس نے عربی بیتیں بھی نہیں پڑھی, اس نے کبھی کچھ پڑھنے لکھنے کا کوئی سوال اس کے ہاں نہیں آیا, وہ تو خدا کے ہاں عذر پیش کر سکے گا. جنہوں نے بی اے کیے ہو, ایم اے کیے ہو, ڈاکٹری پاس کی ہو, انجینئرنگ پڑھی ہو, ایم ایس سی کی ہو, ڈاکٹریٹ کی ہو, کوئی کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ لیے پھرتا ہے, انگریزی پڑھی ہو, اتنی پڑھی ہو کہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا دے, اور وہ قرآن نہ پڑھ سکے, وہ عربی نہ سیکھ سکے, تو کیا مانی ہوئی ہے؟ انہوں نے قرآن کو کیا سمجھا؟ ایک بالکل بے مقصد ہے, اس کے اندر کوئی قدر و قیمت کی حامل ہے نہیں. انسان کا سارا معاملہ جو ہے وہ ویلیوز کا ہے, کس چیز کو اس سے کس قدر کا حامل سمجھا, کس چیز کی اس کے نگاہ میں کتنی دقت ہے, سارا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, سارا اس کا زندگی میں اس کا رویہ جو ہے اس کے ویلیوز کے تصور پر مبنی ہوتا, کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے. تو قرآن کی کیا قدر و قیمت ہے ہمارے معاشرے میں, اس کا آپ جائزہ لے لیجیے, اور اس اعتبار سے ہر امتی بھی وہ کنہرے میں کھڑا ہوگا کہ جس کے خلاف استغاثہ دائر فرمائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ رائے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کہ اس میں کوئی شک نہیں, اس آیت کا جو مضمون اولین ہے, جو ہدف اولین ہے اس کا, وہ تو وہ کفار ہے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا, جن کے سامنے حضور نے قرآن پیش کیا اور انہوں نے یا سننے سے انکار کر دیا یا سن کر ماننے سے انکار کر دیا. لیکن تب آج وہ سب لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو قرآن مجید سے وہ اختیار کیے ہوئے, جو قرآن کا حق نہیں پہچان رہے, جو قرآن کی قدر و قیمت نہیں جان رہے, جو اس کو پڑھنے کو آمادہ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، جو اسے اپنا امام نہیں بناتے، رہنما نہیں بناتے، گویا کہ وہی جو میں نے اپنے اس کتاب سے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے لیے کہ اس کو مانا جائے، اس نے یہ کہ اس کو پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، تیسرے یہ کہ اسے سمجھا جائے جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، چوتھے یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پانچویں یہ کہ اسے پھیلایا جائے، اسے عام کیا جائے. یہ روشنی ہے جو تمام نوع انسان کے لیے نازل ہوئی، اس کو ایک ایک فرد نوع بشر تک پہنچانا یہ امت مسلمہ کا فرض ہے، اور ہر ہر فرد اس میں ذمہ دار ہے بقدر ہمت و استعداد و صلاحیت اور وسعت. ہر امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فریضہ جو ہے اس تک منتقل ہوا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے تھا ایک ہی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اور رسول یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا کر رکھ دیا تھا، یعنی متروک کر دیا تھا ایک معنی، اور اسے بالکل قابل انتفاق نہ جانا، اسے تو انہوں نے ایسے سمجھا کہ جیسے نعوذ باللہ من ذلک کوئی ہدیان کہہ رہا ہو، اس درجے میں رکھا ہی بدبختوں نے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اب یہاں سے موضوع کا رخ پلٹ رہا ہے اہل ایمان کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مکی صورتوں میں آپ اگر اس طرح پڑھیں گے تو بڑی ایک روشنی انسان کو ملتی ہے کہ ہمیشہ ایک مضمون یہ بھی ہوگا کہ التفات، تسلی، تشفی مسلمانوں کے لیے، جس مشکل سے تم دو چار ہو، جس مخمصے میں پھنسے ہوئے، وہ جو میں نے پرسوں والے بند اس کی وضاحت کی تھی کہ تکی کے دو پاٹوں کے درمیان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مسلمان جو آپ کے ساتھ تھے وہ آئے ہوئے تھے، ادھر سے حملے پر حملہ ہو رہا ہے، یہ ان کا اپنا کلام ہے، یہ کسی نے سکھا دیا ہے، اجی ایسے ہی بڑے ہیں تو ایک ہی دن تجھے پورا کلام پیش کر دیتے ہیں، یہ بڑی محنتیں کر کر کے کچھ موضوع ہوتی ہے کچھ ٹکڑا وہ سنا دیتے ہیں، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایک دم نازل ہو جاتا، اور یہ اعتراضات کی بٹھاڑ ہو گئی. آپ رسول ہیں تو ہمیں موجودہ دکھائیں، آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، کوئی فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے، کوئی ان کے ساتھ ہٹوں بچوں کی صدایں لگائے، ایسا کیا رسول ہے کہ جس کو کھانے کے لانے پڑے ہوئے، اس کے لیے وہ اللہ جو ہے کیا کوئی باغ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی محل اس کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ اب یہ اعتراض ہے چوک اٹھی جنگ ہے. ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جسے بھی ہدایت کی طلب ہو وہ اس قرآن سے اخذ کرے، ہم کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے، کوئی موجزہ نہیں دکھائیں گے. یہ ہے وہ اب دو طرفہ کیفیت کہ جس میں مسلمان اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ادھر سے عوام پر جو سردار ہیں، جو چودھری ہیں، جو ان کے بڑے بڑے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کا جادو چل گیا ہے کہ واقعی بات معقول ہے، جو موجزہ دکھانا چاہیے، اگر یہ رسول ہے تو جیسے سابقہ رسول موجزے دکھاتے رہے ایسا موجزہ دکھا رہے. لیکن یہ ہے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں دکھانا. اس صورت میں اب مسلمان جو ایک امتحان، جیسا کہ کل کا درس ختم ہوا تھا، آپس میں مسلمانوں صبر کرتے ہو، پھیرتے ہو، برداشت کرتے ہو، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، صاحب ایمان بھی امتحان میں مبتلا ہے اور یہ کفار جو ہے وہ بھی امتحان میں مبتلا ہے. انہیں ہم تمہارے ذریعے آزما رہے، تمہیں ہم ان کے ذریعے آزما رہے. یہ زندگی جو ہے یہ ہے دار الامتحان، ایک کے ذریعے دوسرے کو آزمایا جا رہا ہے. چنانچہ دیکھیے کل کا جو ہمارا آخری جو آیت تھی کل کے سبق کی، وہ جاننا بازا تم نے باز ان کتنا، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. آل یاسر کے لیے ابو جہل آزمائش ہے، ابو جہل کے لیے آل یاسر آزمائش بنے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ کفار اور ان کا استکبار، ان کا تکبر، ان کے اعتراضات یہ آزمائش بنے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش ہے کہ اگر ان کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے تو گویا کہ ثابت ہو گیا کہ خیر کی کوئی رمق ان میں موجود نہیں. تو ایک کو دوسرے کے ذریعے سے ہم آزماتے رہتے ہیں. اتصبرون، تو پھر صبر کرتے ہو، جھیلتے ہو، ہے بس بوتا کھڑے رہ سکتے ہو کہ نہیں؟ وکان ربو کا بصیرا، یہ جان لو کہ جو بھی آزمائش آئے گی اس میں صبر تم کرو گے. تو ایسا نہیں ہے وہ ایک مصرع ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، یہ بات نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا اظہار کیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں برداشت کی، تم نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ کھیلا ہے، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے، اس میں تسلی کا پہلو ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس کے لیے یہ پاپڑ دے رہے ہیں، جس کے لیے یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس سے بڑی یہ تسلی والی بات کوئی نہیں ہوتی. اے نبی، آپ ہماری نگاہوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حکم ہوا تھا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، اور انہوں نے معذرت کی کہ میں تو ان کا مجرم بھی ہوں، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، وہ یہ تو فوراً انہوں نے دھر پکڑ جائے اور مجھے پھانسی بھی دینی ہے، تو مجھے اس معاملے میں معذرت پیش کی کہ ہارون کو بھیج دیجیے، اس کے ذمے یہ کام لگا دیں. کلا نہیں، جاؤ پر ہما بھی آیا کلا ان نہ ماں تما اسماؤں ہمارا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، ہر چیز سنوں گا، ہر چیز دیکھوں گا. اب یہ ساتھ ہونا کہ جو کچھ ہوگا ہم ہوتے ہوا کچھ دیکھ رہے ہوں گے، جو کچھ بھی تمہارے اور اس کے مابین ہوگا مکالمہ وہ ہم سن رہے ہوں گے. اس میں ہے بڑی ایک تقسیم بخش چیز ہے بندہ مومن کے لیے. بکرا ربوں کا بصیرہ، وہی مضمون ہے جو اس رکوع میں پھر پلٹ کر، وہی جو میں نے عرض کیا تھا قلبی کے خطبے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ذرا ایک طرف بات پھیل گئی اور پھر وہ رجوع کرتی ہے اس مرکزی بات کی طرف. تو فرمایا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ ہماری سنت ثابتہ ہے، سنت مستقلہ ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا ضابطہ ہے کہ ہم ہر نبی کے دشمن بنا دیتے ہیں مجرموں کو. نبی جو ہے آخر وہ بھی تو، اسے بھی تو ہی ہے تو کیوں بھی بس، اسے بھی تو ثابت کرنا ہے کہ میرے اندر کیا کچھ ہے، اس کا بھی امتحان لیا جائے گا. اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے النبی الخاتم میں، اپنی بڑی مختصر کتاب ہے سیرت النبی پر، کہ پورے 10 سال ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کفار کے حوالے کیے رکھا، جو چاہو کرو ان کے ساتھ، ان کا امتحان لے لو، خوف بجا کر دے، جس طرح چاہو ان کو ستا لو، ہماری طرف سے کوئی پکڑ نہیں، جاؤ کھلی چھوٹ، یہ سجدے میں پڑے ہو اور اونٹ کی نجاست بڑی ہوتی لا کر ان کے سامنے سرسر پر رکھ دو، کوئی نہیں روکے گا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا تمہیں روکنے کے لیے، کھلی یہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تم میں سے کوئی بدبخت اور شفیع جائے اور چادر کو بٹ دے کر گلے میں ڈالے اور کندھا بنا کر کھینچے کے آنکھیں ابل آئے، کوئی نہیں روکے گا، جھوٹ ہے. آج مانو ہمارے نبی کو جس طرح پورے 10 برس بیتے، 3 سال کی قید، وہ جس کے اندر فقر و فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، کمپلیٹ بلاکیج ہے، کوئی چیز نہیں جا سکتی، 3 سال معمولی بات نہیں، اور بل رہے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی حاکم کا پورا خاندان جو ہے کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہے. تو 10 برس بیتے ہیں اس کیفیت میں کہ جس طرح چاہو ہمارے نبی کا امتحان دے لو، ہم نے گویا کہ اپنے نبی کو تمہارے حوالے کر دیا. یہ چیز جو ہے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے، یہ یوم طائف ہے، یہ سندس ہے، اور اس وقت جو حضور نے دعا مانگی ہے طائف سے واپس آتے ہوئے، تو الفاظ یہی ہے اس میں کہ الا من تکلونی الا بعیدی یلحمونی والا عدو من لکتعبی، اے رب مجھے کس کے حوالے کر دیا، مجھے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے مجھ سے کر دے، اور مجھے اس پر وہ لوگ کہ جس طریقے سے مجھے چاہے ستا لو. اور یہ جو ضد کا رسوائی ہو رہی ہے، اس کا شکوہ آخر کہاں کروں، کس کی جناب میں جا کر اس کے آخر کروں. اللہ کا قوتی وقل تحیلتی و حوالی الگ، اس کے بعد سورت ضروری ہے کہ آج سے تحفظ خصوصی حاصل ہو گیا، اب کوئی بال بیتا نہیں کر سکے. لیکن یہ کہ 10 برس تو چھوٹ نہیں ہے، آج معلوم اپنے نبی کو، تو فرمایا وَقَذَالِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، جعلنا کو اپنی طرف اس لیے منسوخ کیا کہ ظاہر بات ہے بغیر اذن رب تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ پتا تک اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، جب تک چیز میں رب نہ ہو پتا بھی نہیں ہلے گا، تو آخر اگر ابو جہل ستا رہا ہے آل یاسر کو تو اذن تو اس کا شامل ہے، وہ ستا رہا ہے، اس لیے اللہ اسے اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اسی باہمی امتحان کے لیے اہل ایمان کے بھی تو صبر کا امتحان ہوگا، نبی کے بھی تو صبر کا امتحان ہوگا. یہ امتحان ہے، ایک کو دوسرے سے آزما رہے ہیں، اسی کے ساتھ جوڑ لیجیے. وقت آنے کا جاننا لے کل نبی آدھو وغیرہ مجرمین، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے تھے مجرموں میں، وہ دشمن تھے، وہ مخالفت ہے، ایک طوفان ہے، اس کا ٹکراؤ ہے، ایک تصادم ہے. اسی میں تو جوہر ڈھونڈتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کو کتنا یقین ہے، کون آخرت کے لیے کیا کچھ قیمت دینے کو تیار ہے. اس کا سارا معاملہ اسی وقت ہوگا. وکفا رب کا ہاد نصیرہ، لیکن ساتھ ہی وہی تسلی وکال ربوں کا بصیرہ جو آیا تھا پچھلے رکوع کے آخر میں، اب یہاں وکفا رب کا ہاد نصیرہ، اللہ تعالی نے اس آزمائش میں جو دھوکا ہے مسلمانوں کو، تو ساتھ ہی یہ بھی یقین دلا دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسباؤ و آرام راستہ دکھائیں گے، قدم قدم پر رہنمائی کریں گے، انگلی پکڑ کر کی منزلیں طے کرا دیں گے. کفا رب کا ہاد نصیرہ، بہرحال اس کشمکش میں مبتلا ہونا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آرام سے بیٹھے رہو گاؤں تکیے لگا کے اپنے خیموں میں اور سیدھے سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کشمکش، یہ تصادم ناگزیر ہے کہ ہو کر رہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، وہ تمہارا حادی ہے. اس پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر توکل و اعتماد کرتے ہوئے، اگر اس کشمکش میں اس منجھار میں ٹوٹ پاؤ گے تو وہ راستہ بھی دکھانے والا ہے اور مدد بھی کرنے والا ہے. بس اب وقت ختم ہوا، ایک آیت کہہ رہی ہے وہ ان شاء اللہ اگلے رکوع کے ساتھ ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم للآیات والذکر الحکیم. کل سورہ قرآن کی 31 آیت تک پڑھ چکے ہیں، آج 32 آیت سے 44 آیت تک ان شاء اللہ پڑھیں گے، اس پر جو چوتھا رکوع ختم ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه والله هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تقديرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها
ويعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ذکر ہے ایک اعتراف کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا قرآن مجید کے سلسلے میں. اس سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار قرآن مجید پر ان کے اعتراضات اور قرآن سے متعلق طرح طرح کے اسلحے چھوڑنے اور عوام الناس کو ان مغالطوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے سرداران قریش کہ یہ کوئی منزل من اللہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا تو یہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تکلیف ہے، یا یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں، کچھ عجمی لوگ ہیں، کچھ رومی لوگ ہیں، کچھ نصارا ہوتے ہیں، وہ انہیں سکھاتے اور پڑھاتے ہیں. اس کے ضمن میں ایک جو منفی اعتراض تھا وہ ہے جو آج ہے، وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، الذين كفروا سے در حقیقت مراد جو ہوتے ہیں ان مکی صورتوں میں وہ کفار کے سردار اور ان کے چوہدری، کہ جو لوگ اپنے کفر پر آ چکے کچھ تو عوام الناس تھے کہ جن کی آنکھوں پر کچھ مغالطوں کے پردے ڈال دیے گئے تھے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر پہچاننے کے بعد اپنی مصلحتوں کے بارے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی سیادت اور قیادت کے بچاؤ کے لیے جان بوجھ کر مخالفت کر رہے تھے، تو در حقیقت یہ ان کے لیے لفظ آتا الذین کفروا جو کفر پر اڑ چکے، وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ القرآن جملة واحدة، انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مطلب، یعنی اس کو کھولیں گے تو بات یوں بنے گی کہ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ان پر نازل ہو رہا ہے، تو اس کو دفاع پورا کا پورا ایک ہی بار نازل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ تو انسانی کلام کا ہوتا ہے، انسانی تصنیف کا ہوتا ہے، کوئی شاعر ایک ہی دن میں اپنا پورا دیوان نہیں دیتا، وہ کہتا رہتا ہے، نقش کرتا ہے، اور پھر وہ رکھتا رکھتا جو اس کے کلام اس نے کہا ہو وہ کہیں جا کر پھر مرتب ہوتا ہے اور ایک ویمان کی شکل اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ کا علم تو کامل ہے، اگر واقعی یہ اللہ ہی کا کلام ہے تو اللہ کو اس کی کیا احتیاج ہوئی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے، اگر تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور واقعی اللہ کا کلام ہے تو اسے پورے تو ایک ہی مرتبہ لاگو ہو جاتا ہے. اب یہ بات دیکھیے کہ دشمن کی بات پر بھی غور کرنا چاہیے، تو اس کی بات میں عوام کے لیے واقعتاً ایک وزن تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی اپنی محنت کرتے ہیں، محنت کر کے جتنا موضوع ہو جاتا ہے کلام لوگ پلٹ کماتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، اگر تو اللہ کا کلام ہوگا تو نہیں کرنا چاہیے. جواب دیا گیا کذلک ایسے ہی ہے، قرآن اسی طرح کا فی الواقع سے، جیسا کہ میں نے کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہی میں خود اس کو معلوم کیا کہ تبارک الذی نزل القرآن، بڑی آوشک ہے مزاج جس نے اتارا قرآن کو بطرز تنزیل اور تنزیل کے معنی ہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تدریجاً اتارنا دستہ دستہ اور آیات اور صورتوں کا وقفے وقفے سے اترنا. تو قرآن کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہے وہ پھر واقعی اسی طرح پر کلام یہ جو سب کے کا یہی قرآن اس کی جو اصل حکمت ہے اس کی جو غرض و غایت ہے اس کو سمجھو. اور اس میں بھی جیسے کہ ہم نے اس صورت میں پہلے بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو مخاطب نہیں کیا ان سے بات کی الزامات ان کے جواب دیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ لوگ اپنی ہر دھرمی کے باعث اس قابل نہیں تھے کہ انہیں منہ لگایا جائے چنانچہ اگر سے گفتگو جواب ان کو دینا وقت ہے لیکن یہ ہے کہ خطاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ مسلمان جو ہے اس میں بہرحال ہر صلاحیت کے ہر ذہنی سطح کے لوگ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے شریف لوگ سادہ نو لوگ بھی تھے کہ جو اس مخالفانہ پروپیگنڈے سے کبھی کسی درجے میں متاثر ہو جاتے تھے تو ان کی بھی ذہنی تشکی اور تسلی مقصود. اس لیے خطاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹارے کا یہ مسبے کا بھی عادت. ہم نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا دیکھیے جیسے کہ پہلے اعتراض تھا کہ ان پر فلاں چیز تو نازل نہیں ہوتی فرشتہ کیوں نہیں ان پر تھا ان کے لیے تو باپ کیوں نہیں بنا دیا گیا انہیں ان کے لیے تو عالی شان محل کیوں نہ ہوا. تو جواب یہ دیا کہ یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہماری حکمت میں نہیں اس لیے کہ ایسے معجزات دیکھ کر اس سے پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا فرعون کی آنکھ نہیں کھلنی تھی نہیں کھلی نہ آسائے موسا سے نہ یبی حیضہ سے بنی اسرائیل کے علماء اور ان کے بڑے بڑے جو پیشوا تھے مذہبی ان کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ایسے عظیم معجزات ان کو ہدایت پر نہیں لا سکے اس لیے کہ ہدایت اور ضلالت کا تعلق انسان کی اپنی طرف سے کوئی ہدایت کا طالب ہوگا تو ہدایت پائے گا اور اگر کوئی ہدایت کا طالب نہیں ہے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ اس کی آنکھ نہیں کھل سکتا. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت سے یہ وحی نہیں تھا کہ پورا قرآن مجید جب فتح واحدہ وہ نازل فرما دیتا لیکن حکمت پر مبنی ہے یہ طریقے تنظور اور اب طریقے تنظیم اور وہ حکمت کیا ہے یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں کا جو مسبے کا بہی خواب آتا ایک تو مسبے کا جگہ پر غور کیجیے یہ سب سے بے اور اے وہ سب تک بل جری گئے عالم دوا میں ماں اسی سے درج ثابت ثابت وہ چیز بے کرو سامان ہے سب کے پاس کروارے بھی موجود ہوئے ادھر ایک ہزار کا لشکر چیز کاٹوں سے بھی آیا ہے تو آخر ہر چیز کا ایک معیار ہے دنیاوی اعتبارات سے کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں تو فرشتوں کو بھیجا گیا ان سب سے کل نظین اہل ایمان کے قدموں کو جماؤ اور یہ قدموں کا جمنا جو ہوتا ہے ادھر حقیقت دل کے جمنے سے اگر دل اڑا ہوا ہو جیسے کہ ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ افضل تو ہوں ہوا ان کے دل اڑے ہوئے ہوں تو اگر دل اڑا ہوا ہو تو سارا ساز و سامان جو ہے وہ بھی بیکار اور مکمل ہو جاتا ہے اور اگر دل جمع ہوا ہو تو اس وقت سامان کی کمی جو ہے اس کی بھی تراکی ہوگی. تو یہ تصدیق ہے وہی لفظیاں آیا کہ دارے کا سب سے کبھی کو آ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے دل کو جماؤ ادا کرے اس کے ذریعے سے مسبے کا بہی عام طور پر اس کا مفہوم یہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جملہ واحدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے بھی تحمل ممکن نہ تھا. جیسے یہ جگہ پر قرآن مجید کی عظمت اس کا بیان اس تمثیل میں ہوا ہے سورہ حشر میں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کو اتار دیا ہوتا کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ پڑتا اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے دب جاتا. تو یہ کیفیت ہے اس کی عظمت, اس کا دبدبہ, اس کا جلال. اس کے پہلو سے دفعتاً واحدہ پورے سے پورے قرآن مجید کا تحمل شاید قلب محمدی کے لیے بھی اعلیٰ صاحب صلوات و سلام ممکن نہ ہوتا. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل کیا گیا. میں اس سے بحث کرنا چاہتا کہ یہ خیال فی الاصل صحیح ہے یا غلط, لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس آیت کا اور ان الفاظ کا مفہوم یہ نہیں. اس کا در حقیقت پس منظر یوں سمجھنا چاہیے, میں نے کل دو آیات کو کئی بار دہرایا تھا کہ پچھلا رکوع جو ہے وہ بھی اس پر ختم ہوا تھا کہ ایک تصادم ہے, ایک کشمکش ہے, ایک چومکھی جنگ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں. پورے ماحول کے ساتھ ایک کشمکش ہو رہی ہے, اس میں ہر روز نئے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, نئی نئی سچویشن سامنے آ رہی ہیں, نئے نئے مسائل ہیں کہ جن کا سامنا ہوگا. لہذا ہر ہر مرحلے پر اس کی متناسب ہدایت پر مبنی آیات کا نزول, یہ در حقیقت اس چومکھی جنگ میں ایک مسلسل جد و جہد میں یہ ہے وہ چیز کہ جو اس قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا اتر کے اترنے کی عقل ہے. ایک دم سارا قرآن مجید اتار دیا جائے, یہاں صورت یہ ہے کہ ہر آن ہر لہجہ ایک رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت, ایک نیا مسئلہ جو ہے ہر وقت ہو رہا, وہ کشمکش نئے مراحل میں داخل ہوتی ہے, نئی نئی صورتیں اس تصادم کی پیدا ہو رہی ہیں. اور اس میں قرآن مجید اس وقت کے حالات کے متناسب ہدایات لے کر نازل ہوتا ہے. وہ بارش بن کر برستا ہے قلب محمدی پر علی صلوات و سلام, اور اس میں جماؤ اور سکون اور ٹھہراؤ اور تسلی اور تشفی, کہیں دلجوئی کا انداز ہے, کہہ دیا کسی نے کہ یہ تو پاگل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس سے گرامی کا احساس ہوا ہے. آخر ایک فطری اور طبی بات ہے, آیا تو قرآنی آزادی ہو رہی اس حالت میں نور والقلم وما یکتبون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصرون ویبصرون بأیکم المفتون. اے نبی آپ ملول نہ ہو, غمگین نہ ہو, آپ ان کی بات کا خیال نہ کریں, ان کے کہنے سے کہیں آپ مجبور ہو جائیں, بلکہ آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہو گئے, آپ کے عزم میں اضافہ ہوا اور آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر پائی. ہن کا لالا خلق عظیم, جس کا لوہا یہ خود مانتے ہیں. تو دنیا میں کوئی پاگل کوئی مجبور ایسا بھی دیکھا؟ یہ طہارت اور یہ نظافت مانوی بھی اور ظاہری بھی, یہ خود خلقی یہ حسن اخلاق کس پاگل میں آ رہی ہے؟ تو آپ ملول اور غمگین نہ ہو, اس جگہوں کی بات ہے یہ بھی دیکھ لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں گے کہ اصل کس کی مانی. اب یہ انداز ہے, یہ تسلی ہے, یہ تشفی ہے. یہ بات جان لیجیے کہ قرآن مجید کا جو صحیح پہل ہے وہ اس کے بغیر بھی کوئی سامنے نہیں آئے گا, بلکہ میں بھی یہاں پر کہوں گا کہ ابتدائی پہل بھی قرآن مجید کا حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو آپ اس پس منظر میں رکھ کر اس پر غور نہ کریں کہ وہ کیا کشمکش تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر معمور ہوئے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, آپ خبردار کیجیے ان کو, نیند کے باتوں کو جگائیے, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے, اس کو نافذ کیجیے. اب یہ کشمکش ہے 23 سالہ جد و جہد جو مختلف مراحل میں سے گزری ہے, اور ہر روز ایک نیا مرحلہ ہے, نئے مسائل ہیں جن سے سے دو چار ہو رہے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں راستہ نکالنا ہے، کدھر سے راستہ نکلے، ایسے ایسے رواتے ہی آتے ہیں کہ جہاں گھٹا تو اندھیرا ہے تو کہیں کوئی راستہ نہیں، ایسے رواتے ہی آتے ہیں. مکے سے بالکل آپ مایوس ہو چکے ہیں، سرکار نے قریش نے طے کر لیا ہے کہ بس اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو قتل کر دیا جائے، اور حضور مکے سے مایوس ہو کے طائف کا سفر کرتے ہیں. طائف میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پورے دس سالوں کے دوران مکے میں نہیں ہوا تھا، وہ ایک دن کی شدت، جسے حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو شدید ترین دن گزرا ہے وہ طائف کا. واپس آتے ہیں تو مکے میں داخلہ ممکن نہیں، ایک شخص کی پناہ لے کر لوگوں اس کی پناہ لے کر حضور مکے میں داخل ہوئے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے راستہ ہے. یہ ہے وہ صورت ہے کہ ان کیفیات میں جب قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا ہے صبر کی تلقین ہے. مثلا آپ 29ویں پارے میں پڑھیے، کوئی صورت آپ کو شاید ایسی نہ ملے جس میں حضور کو صبر کی تلقین ہو. فصل کما صبر و پہلا ملا، فصل کما صبر اللہ کو ملا، بالکل بڑے رستے کا فصل بس دل نے حکم رکھنے کا بڑا کٹن کا صاحب دور بس دل آنا ما یا قانون محدود ہوں حضرت زمینا. اب یہ حکم دیے جا رہے پے بے کہ جس سے زخمی دل پر کہیں مرہم رکھا گیا، کہیں تسکین ہوئی، کہیں کہیں مایوسی کا جو اندھیرا سامنے آنے لگتا ہے وہ بادل چھٹتے ہیں، امید کی روشنی سامنے آتی ہے. تو اس پوری کشمکش کو اگر سامنے نہ رکھا جائے تو قرآن مجید سمجھ لے جائے. یہ مختلف مراحل میں بدلتے ہوئے حالات میں یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ ہے جو چل رہا ہے. اکثر مکی صورتوں کے ابتدا اور اختتام پر ایک التفات ہوتا ہے حضور کی طرف بالخصوص، آپ سے خصوصی باتیں ہوتی ہیں. اب سورہ وضحا ہے وہ کس طرح کی باہمی ایک گفتگو ہے. وضحا ولیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اگر کچھ وحی کے دوران وقفہ پڑ بھی گیا تو اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کے رب نے نہ آپ کو بیٹا کیا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، بلکہ آپ کے لیے تو ہر آنے والا دن اس کے دن سے زیادہ بہتر ہوگا اور ہر آنے والی بڑی کسی بڑی سے آگاہ کر مراکز اور مقامات کا پیغام دے کر آئے گی. یہ ہے وہ دل جوئی، یہ ہے وہ تشکی، یہی دل جوئیاں ہیں اور یہی تشکیاں ہیں کہ آگے چل کر پھر یہ دبا کسی سے شروع ہوئی، مسلمانوں سے بحث سے مجبوری، ان کے ساتھ اپنے شروع کا وہی انداز. ابتدا میں وہ ایک داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ رکھتا رکھتا وہ جماعت وجود میں آ گئی کہ جو اس دعوت کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اس انقلاب کے لیے کوشش. تو ہر مرحلے پر گویا تصویری کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہے آیات قرآنیہ کا. پورا قرآن مجید جب فتن واحدہ اگر اتار بھی دیا جاتا تو یہ ایک علمی کاغذ کا موضوع بن جاتا. یہ فوری رہنمائی ہو، وقتی رہنمائی ہو، ہر مسئلے پر جبکہ انسان اس سے دوچار ہو اس وقت اس کو اپنے کے اندر رہنمائی کا ملنا، یہ ہے در حقیقت اس قرآن کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت. دگانے کا یہ سب دیتا بھی ہوا دس اس قرآن مجید کا گویا کہ مقصد نزول اولین یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز مبارک کو ایک اطمینان اور سکون اور ثبات اور تصدیق ادا کی جائے. ہر مرحلے پر رہنمائی جو ہے اس دور کی وہ عین مناسب وقت پر فراہم کر دی جائے. اس کا یہ مطلب بھی نہ سمجھیے، بعض لوگوں نے اس کو بالکل دوسرے رنگ میں سمجھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک مشین کی ہو کہ بس ادھر سے تار ہلا تو ادھر حرکت ہوئی، جیسے کہ وہ یہ تار بھیجے جاتے تھے کہ ادھر سے گٹ کر بڑی ہوئی تو ادھر ہو گئی ہے. بس اس میں اس درمیان میں نہ اس مشین کا کوئی مقام ہے نہ اس مشین کا کوئی مقام ہے، ادھر کوئی ہاتھ حرکت دے رہا ہے اور وہ آواز ادھر چلی گئی ہے، یہ کیفیت نہیں ہے. سچویشن ڈیولپ ہوتی تھی، حضور اپنی حکمت، اپنے تدبر، اپنی فراست، وہ جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی شرافت سے ڈرتے رہا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ تو ہر معاملے میں آپ اپنا تدبر، اپنی تدبیر، سوچ وچار، کیا شکل ہونی چاہیے، گویا کہ وہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی شخصیت ہے، تو اس کو بھی اس سے نکال دینا درست نہیں ہے. اکثر حالات میں ایسا ہوتا تھا کہ حضور نے جب نئی صورتحال پیدا ہوئی، آپ سے اپنے غور و فکر سے ایک رائے پائی تھی، شاید کبھی ایسا ہوا ہے کہ بعد میں اس پر یہ بات آ گئی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہی بات آپ نے کیوں کی، ورنہ اکثر دیکھ کر کہ اس کی تصویر بالکل درست ہوا. گویا کہ قرآن مجید آ کر وہ جو حکمت نبوی ہے اس کی تصویر کرتا تھا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا درست ہے. وہ واقعات گنتی کے ہوں گے کہ کہیں آگیا لما عظم کا رہو آپ اللہ کا لما عظم کا رہو، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دے دی جب وہ منافقین جو تھے انہوں نے آ کے قصبے کھا کھا کر حضور سے اجازت لینی شروع کی، غزوہ تبوک میں ہم نہیں جا سکتے حضور، میرا یہ عذر ہے، میرے لیے تکلیف ہے، اور حضور دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. پھر میں وہی آپ کو سناؤں گا کہ تبو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، جب عام صاحب ایمان کا یہ معاملہ ہے تو حضور کے نگاہوں کی کہاں چھپی ہوئی ہے بات کہ یہ بدبخت خود بول رہا ہے، اس کا سارا عذر جو ہے یہ عذر لنگ ہے، لیکن آپ بات مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت دے دی. اس پر آیا اللہ آپ اجازت نہ دیتے، انہوں نے پھر بھی جانا نہیں تھا، اور اس وقت نمایاں ہوتا تھا کہ ان کے لیے حکم رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ کی اجازت کا پردہ کھڑا رہ گیا، میں نے تو اجازت لے لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا ان کے لفاف کا پردہ چاہ نہیں ہوا آپ کی اجازت کی وجہ سے. اسی طریقے سے غزوہ بدر کے بعد جب وہ اسیران بدر کا معاملہ رہا، تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، خلق کے حق میں آج اتنے شفیق اور رحیم اور ودود، اس کا ظہور ہوا. یہاں تک کہ قرآن مجید میں دو جگہ پر کہنا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کہ آئی ہو نبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اے نبی اس پر سختی کی، یہ آپ کی شفقت اور رحمت کے حقدار نہیں ہے. آپ کی شفقت اور رحمت تو اہل ایمان کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ جس کے اندر ہے ہی رحمت کی رحمت اور شفقت ہی شفقت، اس شفقت کا ظہور ہو جائے گا کبھی کفار کے حق میں، اس شفقت کا ظہور ہوا. اور حضرت ابوبکر صدیق بھی چونکہ صدیق اکبر ہونے کی وجہ سے کامل پرتو ہے حضور کی شخصیت کا، لہذا وہ دونوں اس معاملے میں یک رائے ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حیات حاضر ہو گئے. رائے وہ تھی جو اس کے جو حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو قتل کیا جائے، اور ہر مسلمان اپنے قریب ترین عزیز کو قتل کرے جو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جلالی شان کہتی جو اشد والے کفار، یہ اس کا ظہور ہوا. بالکل وہی چیز کہ جو اس سے تقریباً 2000 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کروا چکے تھے کہ جو لوگ بچڑے کی پرستش کے مرتکب ہوئے ان کو قتل کروایا گیا، اور ہر قبیلے کے جو مسلمان تھے جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا، جو توحید پر قائم رہے، انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا. یہ تو کہیں کہیں ایسا ہو جاتا کہ حضور یہ آپ لوگ اس طرح کا معاملہ جو ہے اس سے بہتر شکل کوئی اور ہو سکتی تھی. تو مانی یہ میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نہ سمجھیے کہ ہر قدم پر کوئی ڈکٹیشن ہو رہی ہے، پھر ہی حضور کا قدم مل رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ حضور کا حسن تدبر، آپ کی اپنی فراست، آپ کا اپنا غور و فکر، یہ راستہ جو ہے جہاں آپ کو لے کر جانا ہے، کہاں سے راستہ جو ہے اس کے لیے نکلے گا، اس کو آپ نے کیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا لوہا مانا ہے ابیاس، ہمارا معاملہ اور ہے حضور کے ساتھ، ہمارے دل میں جو عقیدت اور محبت وہ تو کسی اور صحیح سے ہے، لیکن جو اغیار ہے دیکھنے والے جو دوسرے ہیں جو آپ کو نبی یا رسول نہیں مانتے، انہوں نے چونکہ اسی پہلو سے دیکھا ہے، لہذا وہ آپ کے حسن تدبر، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی دور اندیشی، مرمری واس کو پڑھیے تو وہ جتنے بھی سپر لیٹو ممکن ہے کسی قائد کو اور کسی بڑے سیاستدان اور مدبر اور کسی حکمران کو جتنے بھی کوئی ٹریبیوٹ دے دیے جا سکتے ہیں سپر لیٹو میں وہ سب کو دے ون آف دی گریٹسٹ کنز آف آرم، اس میں کوئی شک نہیں، تدبر میں، معاملہ فہمی میں، دور اندیشی میں. مدینے پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہی یہود سے وہ آگاہ کر لیا، بہت ہی بڑی لازمی ہے، قرآن مجید میں تو موجود نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تدبر کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ پورا مسئلہ ہو چکے ہیں کہ مجھے جاتے ہی جا کر رکھا. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑی عظیم جس وجہد ہے کل 23 برس کے عرصے میں ایک عظیم انقلاب اپنے ابتدا سے لے کر تکمیلی مرحلے تک وہ سارے مراحل جو ہے اس نے طے کیے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوکی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں آپ کا تدبر، آپ کی فراست، آپ کی محنت، آپ کا غور و فکر یہ بھی ضرور اتار آ رہا ہے، لیکن ہر ہر لہجے پر قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے، تسلیم ہو رہی ہے آپ کو ٹھیک کیا، یا کہیں اگر ذرا سا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کو درست کر لیا گیا. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کے نزول کا مقصد اولی. کذالک لنثبتک به فؤادک، اصل مقصد جو پیش نظر ہے وہ تو آپ کے دل کو دل جمعی عطا کرنا، آپ کے دل کو تصدیق عطا کرنا، اور اس کے لیے یہ قرآن مجید سب سے زیادہ مؤثر ہے، یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ گویا کہ جواب دیا گیا اس اعتراض کا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ. ابھی میں نے بات کی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے جملے کو بدلا تھا کہ قرآن مجید کا جو حقیقی مفہوم ہے گہرائی میں اتر کر، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان پر منکشف ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اسی موت کی کسی جد و جہد میں خود اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے. وہ انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ کیا صورت حال تھی اس وقت جبکہ یہ آیات نازل ہوئی. نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک کیا بیت رہی، وہ جب آپ پر بیتے اگر اسی میدان میں آپ نے بھی قدم رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کی حیثیت سے اور ادنا خادم کی حیثیت سے، ادنا مصطبے کی حیثیت سے وہ دعوت دین کے راستے پر قدم بڑھائیے، اور پھر وہ چاروں طرف سے حملے آپ پر شروع ہو، سب محسوس ہوگا کہ کیا بیت کی رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک کہ اس کشمکش میں آدمی اپنے آپ کو ڈالتا ہی ہوگا، اس کے لیے جو اپنی دکان ہے، اپنا کارخانہ، اپنا پروفیشن ہے، اللہ اللہ فیصلہ، اس کو سمجھنے کے آئے کہ مسئلہ کیا تھا، یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ تخلیق اور تسلی کی ضرورت پیش آ گئی، وہ مراحل کیا ہوتے ہیں جن میں انسان جو ہے محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہر چہار طرف اندھیرا ہے، کہیں کوئی ادوری کی طرح نہیں ہے، اور اس وقت آتا ہے وہ ایمان کا ظہور ہوتا ہے، کلا انما ربی سیہدینی، نہیں نہیں چاہے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ کھول، چاہے سمندر آگے راستہ رکے ہوئے لیکن وہ یقین کامل انما ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا، چاہے وہ سمندر کو پار کر جاتا. جبکہ پہنچے ہوئے ہیں دار ثور کے دہانے پر، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو گئے کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں پر بلا ارادہ بھی اگر اپنی طرف کو نگاہ کی پڑ گئی تو ہم پکڑے جائیں گے. لا تحزن ان اللہ بعدا، اب اس سچویشن جب تک کہ کسی پر کبھی یہ صورت آئی نہ ہو اور اس طرح کے کسی مرحلے سے انسان گزرا ہی نہ ہو، اس کو اچھی طریقے سے جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، یو ڈونٹ فیل، اس کی جو فیل ہے اس کا جو احساس ہے وہ انسان کو نہیں ہو سکتا. آدمی اپنے کام کاج میں یا اپنے کسی ڈرائنگ روم میں سوفے پر بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل محروم کوئی بھی نہیں رہے گا قرآن سے. قرآن مجید کا سرسری مفہوم بھی بہت قدر و قیمت کا حامل ہے، لیکن یہ کہ اس کے فہم کے مراتب ہوں گے، اس قرآن مجید پر غور و فکر اور اس کی جو اصل روح ہے وہ منتشر ہوگی اس
اسی وقت جبکہ اسی طرح کی کسی جد و جہد اور کشمکش میں انسان مبتلا ہو جائے اور اسے محسوس ہو کہ کیا ہوتا ہے اپنوں کا معاملہ. اب نبی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کے کچھ بسائی آئی گئے تو عرض کرو ایک عجیب سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ اپنے جو ہے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اندر ہی اندر وہ خوش قومس کے مارے آستین کے لیے عبداللہ ابن عمر کی ایک شخصیت ہے اندر ہی اندر جڑے کاٹنے کی فکر ہے. کوئی مسئلہ نہیں چھوڑتا جہاں وہ حملہ نہ کرے اور ڈنک نہ مارے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی کیا بیت رہی ہے قلب محمد. لیکن صورت کیا ہے کہ باہر ہاتھ کرنے کی ڈھال اس کے ہاتھ میں آپ حملہ نہیں کر سکتے مسلمان ہیں. حضرت عمر بار بار کے کمزور اجازت دیجیے میں اسی قدر اڑا دوں. آپ فرماتے ہیں کہ عمر دنیا کیا کہے گی اب محمد نے اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا باہر آگے کرنے کی ڈھال کے ہاتھ میں. یہ ہے وہ صورت حال کہ جس سے انسان جب عملاً جد و جہد میں آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے صورت حال ہوا کرتی ہے کیسے کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیسی کیسی دقتیں ہیں کہ جو پیش آتی ہیں کس طرح کے اتنے ہیں کہ جو سامنے آ جاتے ہیں جن کو حل کرنا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتے انسان کرتا. تو قرآن مجید کا فہم جو ہے جب تک کہ اس طرح کے کم سے کم تو یہ ہے کہ ویژولاز تو کیجیے کہ کیا ہو رہا تھا پکے میں 23 برس میں قرآن نازل ہوا اور 23 برس میں اس کا کیا وہ پچھلے حالات تھے کون کون سے ادوار تھے جن میں سے کہ یہ دعوت محمد ہی گزر رہی تھی. کم سے کم اس کی ویژولاشن لوگ کو قرآن مجید کچھ سمجھ میں آئے گا اور اس کا صحیح صحیح اتفاق اس وقت ہوگا جبکہ انسان اس نو کی کسی ادنا جد و جہد بھی کہہ لیجیے وہ اسی نوعیت کی کسی جد و جہد میں جب انسان مبتلا ہوگا تب اسے احساس ہوگا کہ وہ سچویشن کیا ہوتی تھی کہ جن میں قرآن مجید کی رہنمائی ان الفاظ مبارکہ کی شکل میں نازل ہوئی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور ہم نے واقعہ کرنے سے تھوڑا تھوڑا رک رک کر سہج سہج اور جستا جستا نازل کیا. قرآن مجید نے یہی بات سورہ بنی اسرائیل نے بھی اپنے بارے میں کہی ہے. میں صفحے کا نمبر آپ کو بتاتا ہوں آخری رکوع کا سفر 24 نکالے. یہ بڑا ہی ایک پرجلال اور پرہیبت انداز ہے قرآن مجید کا اپنے آپ کو متعارف کرانے میں. اور بالحق سے انزل نہ ہو بالحق سے نظر اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ لازم کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ لازم ہوا. بہت اس میں زور ہے حق کا لفظ جو آتا ہے یہاں پہ ذرا حقیقت اس کا مفہوم ہے. ایک ہوتا ہے ایسے ہی کچھ شاعر کا کلام ہے آپ نے مان لیا تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا نہیں مانا تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا. زیادہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کلمات تحصیل ادا کر دیے. لیکن ایک وہ کلام ہے کہ جس کی ترازو میں نو انسانی کی قسمت جو ہے وہ کھلے اس پر طے ہوگا کہ کون کیا ہے. ہند اللہ یرفعو بہذا کتاب اقواما ویضعو بہا آخرین. اب یہ فیصلہ بھی کتاب ہے نو انسانی کے حق میں انہ لقول فصل وما ہوا بالعزم. یہ کوئی حضور نہیں ہے ایسے ہی ہے کہ کسی شاعر کا کلام ہو کہ اگر آپ نے نبی کو تحسین کے ڈھونڈنے برسات کا کیا فرق پاتے ہیں. اس کے لیے ماننے نہ ماننے پر دنیا اور آخرت کے فیصلے مترتب ہو بس اس حق سے اندر نہ ہو جس حق سے نظر وبا سلنا اللہ مبشر و نذیرا. اور اے نبی ہم نے آپ کو سوائے مبشر اور نذیر بنا کے اور کوئی بوجھ اور کوئی ذمہ داری آپ کو نہیں ڈالی. آپ ہم پرستوں کو بشارت دیجیے اور کئی نبی اختیار کرنے والوں کو خبردار کر ان نماز کا مذکر رکھتا ہے ہند مسافر. آپ ان پر کوئی دار داروغا نہیں ہے آپ ان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ذمہ دار نہیں ہے کہ ضرور ہی ہدایت پر لے آئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب آگے چلیے
وقرآنا حرقناه لتقرأه على الناس على مكس.
اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو ہم نے تھوڑے تھوڑے حصوں میں تقسیم کر لیا ہے،
لتقرأه على الناس على مكس، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر.
یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تثبیت قلبی کے بعد اہل ایمان کی تثبیت قلبی کے لیے بھی یہی طریقہ موجود ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید، جستا جستا قرآن نازل ہو. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے پھر واقع بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اور جستا جستا 23 سال میں اس کی تنزیل جو ہے مکمل ہوئی.
یہاں دیکھیے رسم اللہ تنزیلا، اور جو مقام پڑھ رہے ہیں رسم اللہ ترتیلا،
یہ عربی زبان کا فائدہ ہے کہ فعل کے بعد جب مصدر آتا ہے حالت نسلی میں تو اس کے اندر ایک بار زور پیدا ہو جاتا ہے. ضربتہُ ضرباً، میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے، جسے مارنا کہتے ہیں یوں،
یہ ایسا نہیں کہ کوئی معمولی سی کوئی بات، بلکہ پھر واقع جس کو کہا جائے مارنا،
ضربتہُ ضرباً.
رسل نہ ہو تنسیلا، نزل نہ ہو تنسیلا،
ہم نے اس کو نازل کیا ہے پھر واقع تھوڑا تھوڑا جستا جستا اہتمام کیا.
بنا یا سونا تو مسل ملا دینا کبھی حق سے واقفنا تفصیل اور ہے نبی،
جو بھی یہ اعتراض آپ پر وارد کرے گا،
یہ مثال اور مثل جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں کئی معنی میں لفظ آیا. ضرب المثل ایک اس کا مفہوم عام ہے، کسی چیز کے لیے کوئی مثال بنا دینا.
یہ ہم سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم کی کہنے کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل
سنا کے آیا ہے. اے نبی
اردو کیا خبر ملک مثال دے گا آپ نے، آپ پر کیسے کیسے ٹکڑے چست کیے جا رہے ہیں، کیسی کیسی پھمکیاں کٹی جا رہی ہیں.
یہاں پر یہ لفظ آیا اعتراض کے معنی میں،
منا یا تم کا بھی مسل،
اے نبی
جو اعتراض بھی آپ پر وارد کریں گے
اللہ جے نا کا بل حق و اکثر تفسیرہ،
ہم اس کا حق پر مبنی جواب عطا کریں گے.
اور جو اس کا صحیح صحیح مفہوم ہے، اس کا جو اصل اس کی توجیہ ہے، وہ ہم پوری آپ کے سامنے لا دیں.
الذین یحشرون علی وجوههم الى جہنم،
وہ لوگ کہ جو جمع کیے جائیں گے، حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو.
وقتل علی سلیمان جنودہ،
حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ اپنے سارے لشکر انہوں نے جمع کیے،
جمع کیے گئے سلیمان کے لیے ان کے تمام لشکر،
تو میدان حشر بھی اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ پوری دور انسانی جو ہے وہ سمٹ کر وہاں جمع ہو جائے حساب کتاب کے لیے.
جو سرون علی وجوههم،
وہ گھسیٹ کر اپنے چہروں کے پر گھسیٹ گھسیٹ کر لائے جائیں گے.
الذین یحشرون علی وجوههم الى جہنم،
اور جہنم کی طرف ان کو سمیٹا جائے گا.
اولئک شر مکان وضلوا سبیلا،
یہ ہے وہ لوگ جو بہت ہی برے ہیں اپنے ٹھکانے کے انجام، انجام والے ٹھکانے کے اعتبار سے بھی،
اور بہت ہی گم کر جا رہا ہے سبیل سے، سوار سبیل صراط مستقیم، اس سے بہت دور جا پڑے ہیں گمراہی.
یہاں تک اس سورہ مبارکہ میں ساری بحث، نزاع، رد و قضا، اعتراض، جواب، یہ مشرکین مکہ پہ ہوا ہے. ان کے اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جواب دے. اب آ رہی ہے تاریخ کی ایک شہادت.
مکی صورتوں میں بالعموم آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اصولی مباحث کے بعد اکثر و بیشتر یہ تاریخ سے اتحاد آتا ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ اے لوگوں، اے قرآن،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بہت رسول آئے.
جیسے کہ ایک جگہ آئے آئی ہے ماں تم کو بگاڑ رسول،
میں تو نیا اکیلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے.
یہ تو ایک سنہری زنجیر ہے، سلسلہ تو سہر کا، اور تاریخ کے واقعات جو ہے وہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو تمہارے بالکل اطراف و جوانی میں پیش آئے. یہ نہ سمجھیے کہ اور یہ تقریباً مجمع علیہ چیز ہے, مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے کہ نبی صرف وہ نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. قرآن میں تو غالباً 25-30 سے زائد کا ذکر نہیں ملے گا, اور یہاں روایات میں آتا ہے کہ 124,000 انبیاء دنیا میں بھیجے. اسی طرح رسول بھی, ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ 313 رسول مبعوث ہوئے اور 124,000 انبیاء. اس میں بھی ایک بات لگتی ہے کہ میدان بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے, اور حجت الوداع کے دن صحابہ کرام جو مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع میں, ان کی تعداد تقریباً وہی بنتی ہے کہ جو کل انبیاء کی تعداد ہے دنیا میں نسل آدم میں جو آئی. ان میں سے کچھ رسول اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات وہ ہے کہ جو اطراف و جوانب عرب میں پیش آئے, مطلب قوم عرب جو تھی جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے علیہ السلام والسلام. یہ جو جزیرہ نما عرب کا جنوب مشرقی کونا ہے, یہاں سلطنت عمان وغیرہ جہاں ہے, یہ ہے علاقہ جہاں قوم عاد آ. اسی طرح قوم ثمود جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی گوشہ, چنانچہ وہ مدائن صالح بھی وہاں موجود ہے مدین, اور اس کی وہ ان کے کھنڈرات حضور جب تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس کے دوران آپ کا حضور ان کی بستیوں پر ہوا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ کنواں جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی روح کی پانی پی تھی اور وقت بھی موجود ہو. اسی طریقے سے ذرا اس سے اوپر چلیے تو قوم شعیب کے مسکن آتے, ان سے ذرا اوپر چلے تو ڈیڈ سی سے اس کے کناروں پر سواحل پر آباد تھی وہ قوم جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کی ہوئی.